كما كان جواب قوم ہی، بس نہیں تھا جواب ان کی قوم کا الا مگر، ان قالو یہ کہ انہوں نے کہا، اقتلوہو کہ قتل کر ڈالو اس کو، او حرقوہو یا جلا ڈالو اس کو، فانجاہ اللہ من النار آخرکار اللہ نے اس سے آگ سے بچا لیا، ان فی ذالک لآیت لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 19 سے لے کر 23 تک، یا تو یہ جملہ معترضہ ہے، اللہ کا کلام ہے سمجھانے کے لیے کہ دلائل کے ذریعے اللہ کو پانا چاہیے، توحید پرست بننا چاہیے، اور یا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلام ہے کہ آپ اپنی قوم سے گفتگو کرتے وقت، ایک طرف آیت نمبر 19 میں آپ نے عقلی دلیل دی، دوسری طرف آیت نمبر 20 میں آپ نے حسی دلیل دی، اور ان کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کریں، اور کیوں نہ کریں جو اللہ ایسا اور ایسا اور ایسا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کی نرمی ہے، آپ کا اپنی قوم کو جو ہے وہ دلائل سے سمجھانا ہے، اور دوسری طرف جو ہے آپ قوم کا ریئیکشن دیکھیں، قوم کا انداز دیکھیں، قوم کیا کہتی ہے، اس کے علاوہ اس نے کوئی اور جواب دیا ہی نہیں، قوم کو اس کے علاوہ اور کچھ سوجھا ہی نہیں، کوئی اور بات قوم کو سمجھ نہیں آئی سوائے اس کے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ قوم کا اخلاق، کردار، رویہ کیسا تھا۔ یہ قوم کے لوگ جو تھے ان سب نے مل کر جو ہے وہ کیا کہا، الا ان قالو یہ کہ انہوں نے کہا، اقتلوہ کہ اس کو قتل ہی کر ڈالو، گویا کہ بالکل جان سے ختم کرنے کی انہوں نے جو ہے نا وہ پلاننگ کی ہے، اور جان سے مار دینے کی انہوں نے جو ہے وہ دھمکی دی ہے۔ اور آپ سوچیں کہ اگر قوم کا جو ضمیر ہے وہ مر جائے اور قوم اس حال کو پہنچ جائے، تو پھر آپ سوچیں کہ وہاں پہ جو ناسے اور خیر خواہ اور قوم کی خیر اور فلاح چاہنے والے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جیسے آج کل بھی آپ دیکھیں کہ اگر مسلمان اپنے ہی جو اچھے لیڈر ہیں ان کو مار دیں، ان کو ختم کر دیں، شاہ فیصل سعودی عرب کا ہے نا، حکیم سعید، ڈاکٹر نذیر شہید، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈاکٹر غلام مرتضی، اور بے شمار جو ہیں وہ امت مسلمہ کے اندر ایسے صالح اور خیرخواہ لوگ گزرے تھے کہ لوگوں نے جو ہے وہ ان کو ختم کر دیا۔ تو اب یہ کہ قوم چونکہ بت پرست تھی، مشرک تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بات تھی، آپ کا جو پیغام تھا، اس کو ایک آنکھ بھی نبھایا، کہنے لگے کہ اس کو قتل کر ڈالو، یا پھر کیا کرو، او حرقوہ یا جلا ڈالو اس کو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا سخت رویہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ حرقہ یحرقو جو ہے، جیسے کسی کو آگ میں جلا کر راکھ کر دینا، آگ میں جلانے کا سب سے جو ہے یہ انتہائی درجہ ہے۔ تو کہا کہ اسے جلا کر ختم ہی کر ڈالو۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی کو ہلاک کرنے کے جو ہے وہ مختلف طریقے ہوتے ہیں، اب قوم اس پر تو متفق ہے کہ ان کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن اب ختم کیسے کیا جائے، اس میں ہے لوگوں کے اندر اختلاف۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نہیں قتل کر دینا چاہیے، اور کچھ کی یہ رائے تھی کہ نہیں زندہ ہی جلا دیا جائے تاکہ دوسروں کو بھی عبرت حاصل ہو، اور ہماری سرزمین میں کسی کو بھی حق گوئی کا جنون لاحق نہ ہو، ہے نا۔ بعض لوگ زبان کو کاٹ دیتے ہیں جو حق کے لیے جو ہے وہ بولتی ہے، بعض آنکھیں نکال دیتے ہیں، بعض جو ہے وہ وجود ہی گم کر دیتے ہیں کہ لاپتہ ہو جاتے ہیں لوگ، بہرحال ایک امید رہتی ہے، لیکن کسی کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو یہ کیا ہے، یہ انتہا ہے۔ تو یہ تھا قوم کا رویہ۔ اب اللہ رب العزت کہتے ہیں فانجاہ اللہ من النار آخرکار، فا پس، اب یہاں پہ یہ وہ تفصیل پتہ نہیں چل رہی کہ قوم کے لوگوں نے آگ کو جلانے کے لیے جو ہے وہ کیا تیاری کی تھی، کس طرح سے جو ہے وہ پلاننگ کی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات دے دی. فان جاہو ہو کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے, تو کس نے نجات دی؟ اللہ تعالیٰ نے. کہاں سے؟ من النار, آگ سے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ بحث اور مناظرے کے بعد جب وہ دلائل کا جواب دلائل سے نہ دے سکے, دلائل کے میدان میں جب وہ شکست کھا گئے اور انہیں کوئی شبہ نہیں رہا کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ بات غلط ہے, تو انہوں نے سوچا کہ قوت اور اقتدار کا استعمال کر کے جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے. تو یہ تھا ان کا رویہ. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کیا اور ایک مدت تک ایندھن اکٹھا کرتے رہے. نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر شفا ہو گئی تو ابراہیم کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی. پھر انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی. آگ روشن ہوئی, بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے. اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی. تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجیک میں رکھا جو ہیزن نام کے ایک کردی آدمی نے بنائی تھی. یہ آلہ سب سے پہلے اسی شخص نے بنایا تھا. اللہ تعالی نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک دھنسا چلا جائے گا. پھر لوگوں نے آپ کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشکیں کس دی اور آپ کو جو ہے وہ آگ کے اندر پھینک دیا گیا. اور آپ دیکھیں سورت صافات آیت نمبر 97-98 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قوم کے لوگوں نے کیسے بری چال چلی. قالوا بنو له بنیانا, وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ. فالقوه فی الجحیم, پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو. فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین, غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا. پھر اسی طرح سورت الانبیاء آیت 68-70 تک آپ یہ بات پڑھ چکی ہیں. قالوا حرقوه, وہ بولے کہ اس کو جلا ہی ڈالو. وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, اور اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا ہے, کچھ کرنا ہے, تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, بردوں و سلامن علی ابراہیم. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا. وارادو بہی کیدن, انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا تھا. فجعلناہم الاخسرین, مگر ہم نے انہیں کو نقصان میں ڈال دیا. تو کیا بات پتا چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آگ کی خاصیت کو ختم کر دیا. آگ کی خاصیت کیا ہے کہ وہ جلتی ہے اور جو چیز اس میں ڈال دی جائے اس کو جلا کے رکھ دیتی ہے. لیکن دیکھیے کہ معمول کے مطابق تو ایسا ہوتا ہے, لیکن مخصوص حالات میں جب اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ حکم دے کر جو ہے جس وقت جس چیز کی خاصیت چاہیں اس کو بدل کر رکھ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے آگ کی خاصیت کو جو ہے وہ بدل کر رکھ دیا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو کیا بات پتا چلتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے لیے مخلص تھے, وہ اللہ والے تھے, وہ اللہ کی عبادت میں کسی سے ڈرنے اور دبنے والے نہیں تھے, ہے نا؟ تو آپ کا جو یہ رویہ ہے اللہ تعالی کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی یہ قربانی, آپ کی یہ ثابت قدمی, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو آگ سے بچا لیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. اب آپ دیکھیں ان فی ذلک, اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ایک نشانی ہے, بلکہ کیا کہا, ان فی ذلک لآیات, بہت سی نشانیاں ہیں, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. لقوم, ان لوگوں کے لیے, یؤمنون, جو ایمان لانے والے ہیں. تو یہاں پر اہل ایمان کے لیے کیا نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں میرے اور آپ کے لیے، اس دور کے مسلمانوں کے لیے، ہر دور کے مسلمانوں کے لیے، ہر مرد اور عورت کے لیے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے، ہر ایمان کا اقرار کرنے والے کے لیے کیا نشانی ہے؟ پہلی تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاندان، قوم، ملک کا جو مذہب تھا اس کی پیروی کرنے کی بجائے اہل حق کی پیروی کی۔ جب انہیں پتہ چل گیا نا توحید حقیقت ہے اور شرک باطل ہے، تو انہوں نے حسب، نسب، خاندان، قوم کسی کی پرواہ نہیں کی۔ کیا میں اور آپ ایسا کرتے ہیں؟ کیا ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نمبر دو، اور ان کو پتا تھا کہ قوم ہر دھرم ہے اور وہ آپ کی بات کو مان نہیں رہی، لیکن آپ نے ان کے تعصب کی کچھ پرواہ نہیں کی، باطل کو قبول نہیں کیا اور حق بات کے لیے مسلسل تبلیغ کی۔ جب کوئی حق کی مخالفت کرتا ہے تو کیا ہم ان کے تعصب اور رویے کی پرواہ کیے بغیر ہم حق بات کی تبلیغ کرتے چلے جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں؟ نمبر تین، وہ آگ کی ہولناک سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن صداقت سے منہ موڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے صداقت کو نہیں چھوڑا لیکن آگ میں گرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لوگ برا کہیں گے تو ہم بھی برا کہیں گے، ہے نا؟ لوگ جب اچھا سلوک نہیں کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک نہیں کریں گے، لوگ غصہ کریں گے ہم بھی غصہ کریں گے، اور لوگ اگر ہماری مخالفت کریں گے، حق بات کو قبول نہیں کریں گے، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ پھر ہم حق بات نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ چوتھی بات یہ ہے جس پر میں بڑی دیر تک بیٹھی سوچ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو متقیوں کے امام تھے، نیک تھے، رحم دل تھے، اور اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کہتے ہیں کہ انہ کان بی حفیہ، کبھی اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کو انی جاعلک للناس اماما، کبھی کہتے ہیں وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتاب، اور کبھی کہتے ہیں انا ابراہیم لأواہ حلیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تعارف قرآن میں بڑی محبت، بڑے پیار، بڑے حسن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں، اتنے پیار، اتنی محبت سے کہ لگتا ہے ساری محبتیں ان کے لیے جمع ہو گئی ہیں۔ لیکن جو بات ہے اہم، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کو آزمائشوں سے گزارے بغیر نہ چھوڑا، تو پھر میں اور آپ، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے اس کائنات کے اندر؟ آپ دیکھیں کہ کسی صحرا میں ریت کے بہت سے ذرے ہیں، ڈھیر ہے ریت کے ذروں کا، پورا صحرا ریت کے ذروں سے بھرا پڑا ہے، ان ریت کے ذروں میں سے ایک ذرہ میرا اور آپ کا وجود ہے، اتنے زیادہ ذروں میں سے ایک ذرہ، کیا حیثیت ہے؟ سمندر ہے پانی سے بھرا ہوا، بہت سے قطرے ہیں، ان قطروں میں سے ایک قطرہ میرا اور آپ کا وجود ہے، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، کیسا ایمان، کیسا عمل، کیسی باتیں۔ تو میری اور آپ کی حیثیت ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اتنے نیک اور متقی تھے، متقیوں کے امام تھے، اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ابراہیم کو بھی آزمائشوں سے گزارے بغیر نہ چھوڑا، ایمان اور آزمائش لازم اور ملزوم ہے۔ یہ بات اپنے دل کو سمجھا لیجئے، دل کی گہرائیوں میں بٹھا لیجئے کہ اتنا کہنے پہ چھوڑ نہیں دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے اور ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، ہے نا؟ تو اللہ رب العزت جو ہے کیوں آزمائشوں میں ڈالتے ہیں؟ تاکہ لوگوں نے جو ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو مومنوں کے ایمان کے مراتب اور درجات کے مطابق آزمائشیں آتی ہیں، تاکہ ان کا تعین ہو سکے کہ ان کے ایمان کا درجہ کون سا ہے اور پھر ان کو رتبہ کون سا ملے گا۔ کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے، پھر کتنا بڑا رتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ تو اگر جو ہے وہ بلندیوں پہ چڑھنا ہے، مراتب کو حاصل کرنا ہے، تو پھر کیا ہے؟ کہ جب آزمائشیں اللہ کی طرف سے آ ہی جائیں تو پھر چیخ نہیں پڑنا چاہیے، چیخ اٹھنا نہیں چاہیے، شکوے نہیں کرنے چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے. مثلا آج جو ہے آج کے موسم میں باہر جو ہے وہ سنو کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، 20 سینٹی میٹر یا کتنی سینٹی میٹر باہر سنو ہے، اور ماشاءاللہ کلاس آج بھری ہوئی ہے، آن لائن لوگ بھی ہیں، صبح صبح کا وقت ہے، اور کچھ پیدل چل کر آئے ہیں، کچھ دور سے گاڑیوں پہ بھی آئے ہیں، ابھی کسی نے سنو صاف بھی نہیں کی، اس میں بوڑھے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں، ہے نا. تو کیا بات پتا چلتی ہے کہ اپنے عقیدے، اپنے نصب العین، اپنے مشن، اپنے ہوم ورک کو کرنے میں. اور میرا اور آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا، حدیث کو سمجھنا، پھر زندگی قرآن کے سائے میں اور اس کی روشنی میں اور حدیث کے سنگ سنگ گزار دینا، ہے نا. تو اسی سلسلے میں آپ سب، میں اور آپ سب یہاں پہ جمع ہے نا. تو یہ ہے نصب العین. تو نصب العین کے لیے انسان ہر طرح کی قربانیاں جو ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتا. اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے، اللہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. اور پانچویں اور اہم بات یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں جو آزمائشیں آتی ہیں آپ اس میں قدم رکھ دیتی ہیں، آپ چیختی چلاتی نہیں ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں کود پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈالے ہوئے امتحان میں سے ان کو کامیابی سے گزار دیا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فنجاہ اللہ من النار. تو جب لوگ قدم رکھ دیتے ہیں تو پھر میں موجزانہ طور پر جو ہے آگ کا الوغ ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا کرتا ہوں. یہ ہے پانچ اہم جو ہے وہ نشانیاں اہل ایمان کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. گھر چھوڑ دیا، باپ قوم بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ تو فرزانے دیوانے بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہیں تو جنت سے دمبا بھی بھیج دیا. جب دیکھا کہ انہوں نے آگ میں جمپ کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کی تاثیر اور خاصیت کو ختم کر دیا. تو یہ ہے اصل بات. اب اس کے بعد اب کہتے ہیں مفسرین کا یہ خیال ہے کہ جب آپ آگ سے سلامتی سے باہر نکل آئے تو پھر خاموش نہیں ہو گئے، پھر اپنی قوم کو تبلیغ کرنے لگے. وقالا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا. اب آپ دیکھیں کہ کیسی خوبصورت بات ہے اور کیسی بہترین بات ہے کہ آگ سے نکل آنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اپنی قوم کو جو ہے وہ سمجھانے لگے، کہنے لگے کہ بے شک تم نے جو ہے وہ پکڑ لیا ہے، اتخذتم تم نے بنا لیا ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، اوثانا بتوں کو. تو بتوں کو کیا بنایا ہے؟ مودتا، محبت. محبت ود و دال دال معنی کیا ہوتے ہیں اس کے؟ ود ود محبت کے لیے آتا ہے نا، جیسے ودود بھی اسی سے ہے نا، تو شدید محبت. اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ اے قوم تمہارا کیا حال ہے کہ تم نے بتوں کو جو ہے وہ محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، بینکم اپنے درمیان، بینکم آپس میں. بینہ کا لفظ درمیان کے لیے بھی آتا ہے، درمیان، کم اپنے درمیان، فی الحیات دنیا اس دنیا کی زندگی میں. یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو بڑی اہم بات جو ہے وہ سمجھاتے ہیں اور ایک بڑی اہم حقیقت سے ان کو روشناس کرتے ہیں کہ خدا پرستی کی بجائے بت پرستی کی بنیاد پر اجتماعی زندگی کی تم نے تعمیر کر لی ہے، اور تمہارا بتوں سے محبت کا حال یہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو کہ یہ جو بت بنائے ہیں تم نے، یہ جو تمہارے اسنام ہیں، یہ تمہارے اوثان ہیں، ان کی کوئی حقیقت تو ہے نہیں، لیکن تمہاری جتنی بھی دوستیاں ہیں، جتنی بھی نیاز مندی ہے، وہ ساری ان بتوں کی بنیاد پر ہے. آپ دیکھ لیں، مثلا آپ کلاس میں آتی ہیں، آپ کی محبت کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن مجید. قرآن نے آپ کو کتنی خوبصورت دوستیوں سے روشناس کروایا ہے، تعارف کروایا ہے. آپ جہاں بھی جاتے ہیں، اگر کہیں یہاں پہ آپ جو ہے وہ انگلش کی کلاسز میں جا رہے ہیں تو آپ کی محبت کی وجہ انگلش بن گئی. آپ کہیں پہ اور کہیں جا رہی ہیں، کسی ایکسرسائز سینٹر میں جا رہی ہیں، کسی کلب کو آپ نے جوائن کیا ہوا ہے، تو آپ وہاں پہ جب جاتی ہیں وہاں پہ بھی آپ کو دوست احباب ملتے ہیں. تو ہر طرح کے دوست احباب مختلف ہوتے ہیں، ان کی بنیاد بھی مختلف ہوتی ہے. تو اب جو ہے یہاں پر جو اہم حقیقت سامنے لائی جا رہی ہے، جس اہم بات کو وہ اپنی قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بامی اتحاد کی بنیاد شرکیہ رسوم ہے، بتوں کی محبت ہے، بت پرستی ہے، توحید پرستی نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے یہ بڑی خاص بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی معاشرے میں قومی رواج کی حیثیت یہ چیز اختیار کر لے کہ مثلا سب نے بتوں کے پاس جانا ہے اور ان کو پوجنا ہے، اکٹھا ہونا ہے، یا ایسے میلے لگنے لگ جاتے ہیں جس میں بت شرکیہ رسمیں ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ جب کسی قوم معاشرے میں کوئی بت یعنی بتوں کا جو ہے کوئی سینٹر بن جائے، یا کوئی وہاں پہ ایسی جگہ ہو کہ وہاں پہ بت نصب کیے ہوئے ہیں، یا کوئی قومی رواج کی جو ہے وہ شکل اختیار کر جائے یہ جو شرکیہ رسمیں ہیں، تو ہر فرد کی ضرورت بن جاتی ہے. ہر فرد کیا سمجھتا ہے کہ بھئی میری مجبوری ہے وہاں جا کے. کوئی کہتا ہے کہ میں نے وہاں پہ اپنے وہ جو ہے وہ مٹھائی کی دکان لگانی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی وہاں پہ جا کے مجھے کوئی اپنا کاروبار کرنا ہے. وہ کہتا ہے سارے لوگ جمع ہوں گے، چلو سب سے ملاقات ہو جائے گی. تو وہاں کیا کرتے ہیں لوگ کہ کہیں بھی کوئی میلہ لگ رہا ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ بت رکھے ہوئے ہیں یا بتوں کے لیے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے سارے مفادات اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں. ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اکیلے ہیں، جب یہاں پہ آئے تو ہم نے فلاں کلب کو جوائن کر لیا، پھر فلاں کو جوائن کر لیا، وہاں پہ کھانا کھاتے تھے، فیشن کر کے آتے تھے، باتیں کرتے تھے. تو کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی اس کو ضرورت اور مجبوری سمجھ لیتا ہے. تو اسی اعتبار سے لوگوں کے درمیان کسی آدمی کی قیمت مقرر کی جاتی ہے. تو قدیم زمانے میں شرک کی حیثیت ان کے قومی رواج کسی تھی. اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کے لوگوں کو بتایا کہ تم جس بت پرستی کو پکڑے ہوئے ہو وہ تمہارا محض قومی رواج ہے، یہ قومی رسم ہے، اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے، اور جو ہی تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی تو یہ تمہارا قومی رواج جو ہے پھر تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. ہے نا، اب آپ دیکھ لیں کہ بعض قومیں مذہب کے نام پر اکٹھی ہوتی ہیں، متحد ہوتی ہیں، اور بعض قومیں جو ہیں وہ شرکیہ رسموں کے نام پر اکٹھی ہوتی ہیں، ایسا ہے نا. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو بڑی خوبصورت جو ہے وہ دلیل دیتے ہیں کہ تم یہ سوچو کہ تم جو بتوں کی پوجا کرتے ہو یا اپنے جو گمراہ لیڈر ہیں ان کی وجہ سے تم ان کے گمراہ پیروکار جو بن گئے ہو، تو گمراہ لیڈر ہیں، گمراہ پیروکار ہیں، اور دوستی کی بنیاد کیا ہے، شرک اور بس دنیا کی زندگی. شرک سے ہٹ کر تم نے توحید پرستی پر سوچا ہی نہیں، اور آخرت کی زندگی جو ہے نا تم نے اس پہ سوچا ہی نہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس کو بھی آپ جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بڑی اہم بات کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا. انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو تمہارے قومی بت ہیں یہ تمہاری اجتماعیت اور آپس کی دوست کی بنیاد ہیں، اور اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو گے تو تمہاری قومیت اور دوستی کا شرازہ بکھر جائے گا، تم پھر متحد نہیں رہو گے. ہے نا، تو یہ بات جو ہے پھر اس کے کیا معنی ہیں، اور یہ ساری یہ جو محبت اور مودت ہے بینکم فی الحیات دنیا، بس اس دنیا کی زندگی تک، پھر بعد میں کیا ہوگا جب مر جاؤ گے، تو بعد میں کیا ہوگا، ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض، تمہارا یہ جو آپس میں لیڈر ہیں گمراہ کرنے والے اور پیروکار بھی جو گمراہ ہیں، ان کا آپس میں رویہ کیا ہوگا، یکفر بعضکم ببعض، کہ قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کریں گے، پہچانیں گے بھی نہیں. نمبر ون، یوں ہی دنیا کی زندگی ختم ہوگی، آخرت کی دہلیز پر قدم رکھو گے تو لیڈر بھی گمراہ، پیروکار بھی گمراہ، تو آپس میں وہاں پہنچتے ہی ایک دوسرے کا انکار کریں گے. دوسری بات، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کرو گے. تیسری بات، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. اب یہاں پہ چار باتیں وہ بتاتے ہیں. پہلی، انکار کہ پہچانو گے بھی نہیں ایک دوسرے کو. دوسری بات، پھر لعنت کرو گے، لان تان کرنا کہ انہی کی وجہ سے ہم جو تھے وہ گمراہ ہو گئے. اور گمراہ لیڈر کہیں گے کہ ہم نے ان کو کہا تھا، پکڑ کر تھوڑی اس راستے پہ چلایا تھا، یہ خود اپنی مرضی سے اس طرف آگے تھے. ان کی اپنی کچھ نفسانی خواہشات تھی، اپنی مرضی تھی، اپنے مفادات تھے، دنیا کی محبت تھی. ایسے ہی ہمیں آج ہم پہ یہ الزام دیتے ہیں. اور تیسری بات، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، مَأْوَى ملجا اور ماوا، جہاں پہ انسان لوٹ کر جائے، جہاں پہ انسان پناہ حاصل کرے. ہے نا، جیسے بچہ جو ہے اگر کسی اس کو ڈر محسوس ہو رات کو نیند میں یا دن کی روشنی میں، وہ کھیل رہا ہے، کسی نے مار دیا ہے، کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، بھاگ کے ماں کی گود میں آ جاتا ہے، تو اس کو ماوا کہتے ہیں. جیسے مرغی جو ہے وہ اپنے چوزوں کو، جب اس کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ایسی آواز نکالتی ہے، سارے بچے اس کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں. تو مرغی کے پر اس کے بچوں کا ماوا ہے. اب وہاں پہ ہوگا کیا؟ ایسے تمام لوگ جن کی دوستی کی بنیاد شرکیہ رسمیں تھیں، میلے ٹھیلے تھے، دنیا کے مفادات تھے، بتوں کی پوجا تھی، سمجھ بھی آتا تھا ان کو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، لیکن ساری قوم جب کر رہی ہے، پیئر پریشر، سب لوگ غلط کام کر رہے ہیں، تو پھر اب ہم کیا کریں، مجبوری ہے ہماری. تو لوگ یہ کہہ کے پھر وہ بھی اس کے اندر چلے جاتے تھے. تو اب جو ہے وہ کیا کریں گے کہ وہاں پہ ایک دوسرے کا انکار کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، ملامت کریں گے، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آگ ہوگا، آگ، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی. اور وہ جہنم میں جو آگ ہے کیسی ہے؟ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ. دنیا میں جو آگ ہے جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. میں کراچی میں ایک دفعہ میں نے سٹیل مل کو دیکھنے کا اتفاق ہوا. سٹیل کی بنی ہوئی بڑی بڑی سلیں، بڑی بڑی اس کے جو تختے ہوتے ہیں، آگ کے بڑے، جیسے آگ ان میں دہک رہی تھی. اور لکھا ہوا تھا انہوں نے کہ یہاں قریب نہیں آ سکتے نا. تو میں اس کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اللہ سے پناہ کر مانگ رہی تھی اور ڈر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو بس ہمیں جہنم کی آگ میں نہ ڈالنا، یہ تو انسانوں کی دہکائی ہوئی آگ ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نار اللہ الموقدہ. تو عبرت. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی آگ سے وہ 69 درجے زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ان کی گود بن جائے گی، وہ ان کا ماوا بن جائے گی. وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. پھر چوتھی بات کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی ان کو جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب سنو سیزن ہے، کوئی پوچھ لیتا ہے کہ آپ کے گھر کے آگے سے برف ہٹا دے، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ بوڑھے ہیں، ہے نا، اس سنو سیزن میں آپ جانا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے گروسری کر دیں، آپ کی مدد کر دیں، آپ کی گاڑی رک گئی ہے، کیا آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے، کیا آپ کو کوئی فون چاہیے، ہے نا. تو کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں جب گرم نرم دن ہوتے ہیں، جب حالات میں مد و جزر آتا ہے، جب نشیب و فراز ہوتے ہیں، تو کچھ ہوتے ہیں جو مدد کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا، آپ اس یہ جو آیت ہے آیت نمبر 25، یہ بہت اہم آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یا بتوں کی پیروی کرتے ہیں، بہرحال وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کرتے شرک ہے، اور شرک کی بنیاد پر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، تو ان کی منظر کشی کی ہے کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا. مثلا آپ دیکھیں، بعض اوقات دو دوست ہوتے ہیں، دوستی کی بنیاد کیا ہے؟ شرکیہ رسمیں، غلط عقیدہ. اکٹھے ہو گئے ہیں، بڑی اچھی دوستی ہے، اب ان میں اگر آپس میں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے لڑائی ہو جاتی ہے، تو دوست کیا کرتے ہیں؟ وہی دوست جو شیر و شکر تھے، جو ایک دوسرے کے بغیر جیتے نہیں تھے، ایک دوسرے کا نام لے لے کر دم بھرتے تھے، اب وہ ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنا شروع کرتے تھے. نہیں اس نے مجھے یہ کہا، نہیں اس نے مجھے یہ نقصان ہوا، یہ ایسی تھی، یہ ویسی تھی. اور کبھی ایسا ہو کہ آپ کے پاس جو ہے کوئی ایسے کیس آئیں کہ جس میں جو ہے وہ دو دوستوں کی لڑائی ہو گئی ہے اور آپ ان کو صلح کروانا چاہتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ دونوں دوست اتنے گہرے دوست ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نا، کتنا افسردگی انسان کو ہوتی ہے کہ دیکھو یہ وقت تھا آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے خیال کرتے، لیکن اب یہ کیسی باتیں کرتے ہیں نا، انکار، دوستی کا انکار اور لان تان. ٹھیک ہے، اسی طرح کبھی والدین میں اور اولاد میں لڑائی ہو جائے، والدین کتنا بولتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ میری اولاد ہی نہیں ہے، میں نے تو اس کو آگ کر دیا، میں نے تو جب یہ جنم دیا تھا بس تب سے ختم، دودھ حرام اس پر اور فلاں اور فلاں اور فلاں، ایسے برے، ایسے 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 پالا، اور یہ میری اولاد، بس یہ میری اولاد نہیں. اولاد والدین کو کیسے برا بھلا کہتی ہے، آپ نے تو کبھی ہم سے حسن سلوک ہی نہیں کیا، آپ نے تو کبھی خیال ہی نہیں کیا، آپ تو ہمیں تنگی کرتے رہے، اف آپ نے ہمیں ستا دیا، آپ نے ہماری ٹریننگ نہیں کی. پچھلے دنوں ایک ماں بیچاری رو رہی تھی کہ بیٹی کہتی ہے کہ آپ نے ہماری اچھی تربیت نہیں کی، آپ نے ہماری اچھی تربیت نہیں کی. تو جب انسان خود ماں باپ بنتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے ماں باپ کیا چیز ہوتی ہے، بچپن کیسا اولاد کا ہوتا ہے، پھر بچے جب آنکھ کھولنے لگتے ہیں تو پھر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، پھر جب اور آگے بڑھتے ہیں. کسی نے ایک دفعہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ جو بچے جب ان بیاہے ہوتے ہیں، کنوارے ہوتے ہیں، کنوارے توڑے روٹیاں اور بیاہے توڑے بوٹیاں. یعنی جو کنوارے ہوتے ہیں نا وہ تو صرف روٹی مانگتے ہیں، اور جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں پھر بوٹیاں توڑنی شروع کر دیتے ہیں، اتنے ان کی ضروریات اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یہ پنجابی کا محاورہ ہے، کنوارے کھان روٹیاں تے بیاہے توڑن بوٹیاں. اور اب آپ دیکھیں کہ اولاد والدین آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. کبھی آپ نے کسی کبھی اتفاق ہو اور آپ دیکھیں، ویسے اللہ نہ کرے لیکن سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے، میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو جائے. ابھی کل ہی یو ایس اے کی مثال کوئی دے رہا تھا کہ ہمارے گھر میں 20 لوگ جمع تھے، ماں جو ہے وہ 7 بچوں کی ماں ہے، تو میاں بیوی کی آپس میں طلاق ہو رہی ہے، تو وہ آپس میں ان کی صلح کروانے کے لیے دونوں طرف سے لوگ جمع تھے، تو کھانا پکایا اور یہ مصروفی ہے. تو پھر میں نے کہا اچھا پھر اینڈ ہوا کیا، کہنے لگی کہ بیوی تو پھر مان گئی لیکن شوہر جو ہی گھر گیا تو جو میٹنگ میں باتیں ہوئی تھی پھر وہ اسے مکر گیا. تو ہوتا کیا ایسے میں، کئی دفعہ ایسے بیٹھنے کا اتفاق ہوا کہ میاں بیوی کی آپس میں اب صلح کروانی ہے، اور اس وقت پنچایت میں جب بیٹھنے کا اتفاق ہوا تو اس وقت لگتا تھا کہ واقعی زمین جگہ دے تو انسان اندر چلا جائے کہ بیوی شوہر کے خلاف کیا باتیں کر رہی ہے اور شوہر بیوی کے خلاف جو ہے وہ کیسی باتیں کرتا ہے. تو کیا کرتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ کتنا خوبصورت ہے، ایک دوسرے کے لباس، لیکن اب ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے. کیا کر رہے ہیں، یک فروباد حکم باد، ایک دوسرے کا انکار، اور کیا کر رہے ہیں، یل انوباد حکم بادا، اور ایک دوسرے پر لان تان، یہ برا تھا، اس نے یہ کیا وہ کیا، شوہر بیوی کے خلاف ایسی ایسی باتیں کہ زبان زیب نہیں دیتی. جب طلاقیں ہو جاتی ہیں، جب خلا لے لیا جاتا ہے، تب بھی آپ دیکھیں لڑکی والے کیا باتیں کرتے ہیں، لڑکے والے کیا باتیں کرتے ہیں نا. اور ہم اس وقت ایسی بات نہیں کہتے کہ دونوں میں غلطی تھی، کسی میں کم ہوتی ہے کسی میں زیادہ، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، دونوں میں غلطی ہے. ٹھیک ہے نا، کسی میں کم کسی میں زیادہ، لیکن اس وقت کیا کرتے ہیں انسان، کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. پھر انجام کیا نکلتا ہے دنیا میں، کہ ان کا ماوا کیا بن جاتا ہے، کبھی طلاق، گڑا، تباہی، مسائل ہی ہوتے ہیں نا. پھر اولاد الگ ہے، شوہر الگ ہے، بیوی الگ ہے، وہی دوست جو بہت اچھے دوست تھے اب وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. وہ سارے راز جو دوستوں کو پتا تھے اب انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا کہ انہوں نے اگل دیے دشمنی. تو یہ ساری باتیں کیا ہیں، آپ دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کی طرف جائیے کہ یہاں تو کوئی دوست نہ بھی ملے، ختم ہوگی دوستی، کہ نئی دوستی کی طرف آپ جائیں گے. اولاد نے نہیں پوچھا، کچھ اور چیز کام آ جائے گی. اور اگر میاں بیوی جو ہے ان کے درمیان جدائی ہو گئی ہے، تو کیا ہے کہ بعض اوقات شوہر دوسری شادی اور بیوی دوسری شادی کی طرف چلا جاتا ہے، پھر یہاں کی سوسائٹی بھی بہت پروٹیکشن دیتی ہے سنگل جو بھی لوگ ہیں ان کو، ہے نا. تو کچھ نہ کچھ ماوا ان کو مل جاتا ہے. آخرت میں ہوگا کیا، اللہ رب العزت آخرت کے بارے میں کہتے ہیں سورۃ زخرف آیت 67 میں، 67 میں، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے. کیا کام آیا، صرف تقویٰ، وہاں صرف جو دوستی کام آئے گی، حسب نسب دولت کے ڈھیر کچھ کام نہیں آئیں گے، صرف تقویٰ. سورۃ اعراف آیت 38-38، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پاس والے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا، اے ہمارے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دورہ عذاب دے. مثلا آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ پیپر آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ مجھے پیپر حل کرنے میں مدد دیجئے، دوسرا اس کو جواب دے دیتا ہے، اب اس کا جواب ہوتا ہے غلط، اب اس کا بھی غلط ہو جاتا ہے، تو جب وہ نمبر دیکھے تو کہے کہ چونکہ اس نے مجھے غلط بتایا تھا اب اس کو لان تان، اس لیے میں نے یہ غلط لکھا، ہے نا، اس نے مجھے چاول بنانے کی یہ ریسیپی بتائی تھی اس لیے چاول خراب نکل آئے، اس کو برا بھلا کہنا. تو کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم اپنی کوتاہیاں، اپنے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہم دوسروں پر ڈالنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو پوچھا جائے، ہے نا. تو یہاں پہ بھی پھر اب سورت احزاب نے کیا کہا، آیت 67 اور 68، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. تو آپ دیکھ لیں کہ پیروکار اپنے لیڈروں کے بارے میں کہیں گے کہ انہوں نے ہم کو راہ سے بے راہ کر دیا تھا، اے ہمارے رب تو انہیں دوہری سزا دے اور ان پر سخت لعنت کر. تو یہ ہے بات کہ جن کی دوستی کی بنیاد شرکیاں رسمیں ہیں، گناہ ہیں، بت پرستی ہے، نظار ہیں اور اس طرح کی کام ہیں، تو آخرت میں ہوگا کیا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی نہیں، کوئی کام جو ہے وہ نہیں آئیں گے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، فَآمَنَ لَهُ لُوت، اس وقت لوت علیہ السلام نے اس کو مانا. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے ہیں، انہوں نے آیت نمبر 25 میں جو بات ہے وہ اپنے قوم کے سامنے رکھی ہے، قوم کو دلائل سے سمجھا رہے ہیں. آپ دیکھیں آگ سے نکلے ہیں پھر اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں اتنے خوبصورت طریقے سے کہ کوئی چیز بھی انسان کے کام نہیں آتی مرنے کے بعد، صرف نیکی، تقویٰ اور تقویٰ والی دوستیاں کام آتی ہیں. اب کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لایا، کون ایمان لایا؟ فَآمَنَ لَهُ لُوت، ہو کی ضمیر جو ہے حضرت ابراہیم کے لیے ہے، فَآمَنَ لَهُ کہ اس کو مانا لوت نے. اب آپ دیکھ لیں کہ آمنہ کے ساتھ جب لام کا صلہ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شخص کی بات ماننا اور اس کی اطاعت کرنا. حضرت لوط علیہ السلام اس وقت ایک نو عمر لڑکے ہی سہی، لیکن کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے چچا کو دیکھا کہ وہ ایسے دلائل سے بات کر رہے ہیں اور اتنی اچھی بات کر رہے ہیں، تو فوراً انہوں نے جو ہے وہ اپنے چچا کی بات کو جو ہے وہ مان لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کی اور ان کی پیروی اختیار کر لی. تو مفسرین جو ہیں یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام پہلے مشرک تھے، شرک کر رہے تھے، اور آپ کی اس تقریر کے بعد جو ہے پھر آپ نے جو ہے وہ توحید کو اختیار کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے، جو بھی اللہ کا پیغمبر ہے، اس نے کبھی کسی زمانے میں بھی جو ہے وہ شرک نہیں کیا. تو گویا کہ وہ پہلے بھی نیک تھے، لیکن اب آپ نے جب دعوت دی تو پھر کیا کیا کہ آپ نے اپنے بچہ کی بات جو کہ پیغمبر تھے اس کا اقرار کیا. اور چونکہ آتش نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت باہر آ گئے تھے، تو انہوں نے جب یہ معجزہ بھی دیکھا تو فوراً ان کی جو ہے وہ تصدیق کی. اور یہاں پہ حضرت سارا کا ذکر نہیں ہے، حضرت سارا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کی چچا زاد بہن تھی، وہ بھی مسلمان ہو چکی تھی. بہرحال اب کیا ہوا، وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. تو یہ قالا کی جو قالا کا فعل ہے ماضی کا، بعض کہتے ہیں یعنی ایک رائے یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، اپنے رب کی خاطر ملک چھوڑ کر نکلتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ قوم مشرک ہے، قوم برائیوں پر آمادہ کر رہی ہے، قوم جو ہے وہ ہدایت کا راستہ اختیار ہی نہیں کر رہی، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ قوم کو چھوڑ کر جو ہے وہ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر نکل کھڑے ہوتے ہیں. اور جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ قال انی مہاجر الی ربی، اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میرا رب جہاں مجھے لے جائے گا وہاں میں چلا جاؤں گا. اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، میں نے کفر کی دھرتی کو، کفر کرنے والوں کو، شرک کی دھرتی کو اور شرک کرنے والوں کو چھوڑ دیا. اب رب کی عبادت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، تو جہاں میرا اللہ مجھے لے جائے گا میں وہاں پہ چلا جاؤں گا. تو یہ ہیں اس کے معنی. اور یہی اسی طرح کے بات ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتی ہے نا. آپ سورۃ قصص آیت نمبر 20 میں دیکھیں کہ قوم جو ہے انہیں کہتی ہے کہ ان کے قتل کے مشورے کر رہی ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیے. پھر آیت 21 میں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب نجنی من القوم الظالمین. پھر آیت 22 میں وہ کیا کہتے ہیں، اسا ربی ایہدینی سواء السبیل، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا، ہے نا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ کو چھوڑ دیتے ہیں جب قوم تنگ کرتی ہے، تو اللہ ان کے لیے جو ہے وہ مدینہ میں ان کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے. تو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، تو اسلام کا راستہ ہجرت کا راستہ ہے. اللہ کے راستے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دینا. دوسری رائے یہ ہے، وقال انی مہاجر الی ربی، یہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ اس وقت پکار اٹھتے ہیں کہ میں جو ہے وہ یہاں سے ہجرت کرتا ہوں. اور کہ آپ کو پتہ ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو ساتھ میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، حضرت سارا بھی تھی. سارا کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی تھی. تو بہرحال دوسری ایک رائے یہ بھی ہے، آپ پڑھیں گی مختلف جب قرآن اور تفاسیر کو، کہ ایک رائے یہ ہے کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ زبردست ہے اور حکیم ہے. اب آپ دیکھیں العزیز، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے عزیز جو ہے اس کے تین معنی ہیں. ایک معنی ہے قدر، ہے نا. دوسرے معنی ہے قہر، قوت کے معنی میں ہے. تو پہلے معنی جو قدر یعنی عزت قدر وغیرہ، دوسرے معنی قوت کے ہیں، تیسرے معنی اس کے غلبے کے ہیں. انہ هو العزیز، کہ وہ وہی عزت دینے والا ہے. تم مجھے نکال کر جو ذلیل کر رہے ہو یا نکلنے پر مجھے مجبور کر رہے ہو، تو میں اللہ کی طرف جاتا ہوں، وہ مجھے عزت دے گا. پھر دوسرے، اگر آپ اس کو قوت کے معنی میں لیں تو اللہ کا قہر زیادہ ہے تم سے، اور اگر آپ اس کو غلبے کے معنی میں لیں تو اللہ بڑا زبردست ہے، بڑا غلبے والا ہے. الحکیم، حکیم کے بھی دو معنی ہیں، ہا کاف میم. اگر اس کو آپ حکمت کے معنی میں لیں، ہے نا، کہ اللہ جو ہے اس کے فیصلوں میں بڑی حکمت ہے، اللہ بڑا جو ہے وہ تدبیر والا ہے. اور آپ حکم کے معنی میں لیں، حکم فیصلے اختیار، ہے نا، اس معنی میں بھی لے سکتے ہیں. تو اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ میرے حق میں جو فیصلہ اللہ کرے گا وہی ٹھیک ہوگا، جہاں اللہ مجھے لے جائے گا اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ حکمت والا ہوگا، بہترین ہوگا. وہ اللہ میری حمایت، میری حفاظت، میری عزت دینے پہ مجھے قادر ہے. انہ هو العزیز الحکیم. اب آپ دیکھیں یہاں پہ ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے، جب قربانیاں اتنی خوبصورت ہوں، جب اللہ کے راستے میں انسان جو ہے وہ نکل کھڑا ہو، قوم، وطن، ملک، والدین سب کو چھوڑ دیا ہے، اب کچھ بھی ظاہری طور پر کوئی مضبوط سہارا پاس نہیں ہے، ہے نا، حالات بڑے ہی پریشان کن ہیں، لیکن تاریکیوں میں سے روشنیاں کیسے پھوٹتی ہیں، رات کے اندھیروں میں سے دن کا اجالا کیسے نمودار ہوتا ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے اس کو بخش دیے. ایک چیز ہوتی ہے وہبی اور ایک ہوتی ہے کسبی. کسب کیا ہوتا ہے؟ کمائی سے، محنت سے آپ لیتے ہیں. وہبی ہوتی ہے اللہ کی بخشش، اللہ کی عطائے، عنایت، اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے. تو کیا ہے؟ اللہ کا انعام. وَوَهَبْنَا لَهُ اور ہم نے اس کو عطا کر دیے, ہم نے اس کو بخش دیے. ہو کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا بخشا, اسحاقہ بیٹا, وَيَعْقُوبَ اور پوتا, ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب, اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ اور ہم نے رکھ دی اس کی نسلوں میں, زال را را اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, چھوٹی چونٹی, اسی سے یہ نسل کے لیے بھی آتا ہے, ہے نا, جیسے چونٹیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں بہت تیزی سے بڑھتی ہیں پھلتی پھولتی ہیں, اسی طرح انسان کی نسل, بیٹے بیٹوں کی اولاد اور اس کی اولاد آگے ہی آگے نا, یا پھر بیٹیاں بیٹیوں کی اولاد, تو کیا ہے ذریت سے مراد نسل اولاد, تو اس کی اولاد میں اس کی نسلوں میں ہم نے کیا چیزیں رکھی, دو باتیں رکھی, النبوت والکتاب, نبوت رکھ دی اور کتاب رکھ دی. تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ نبوت اور الکتاب جو ہے یہ اسم جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے, کیوں, اس لیے کہ اللہ تعالی نے ایک نبی نہیں ان کی اولاد میں پیدا کیا اور صرف ایک ہی کتاب جو تھی وہ ان کو نہیں دی تھی, بلکہ کیا تھا کہ ان کی نسلوں میں اللہ تعالی نے نبی پیدا کیے. اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو ایسا خوبصورت انعام دیا کہ حضرت اسحاق, پھر حضرت یعقوب, پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل اس خاندان میں پیغمبری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. دوسری طرف کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے مدیان کی نسل میں حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی طرح پھر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے, اور پھر انہی کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جن کی پیغمبری قیامت تک جو ہے وہ جاری ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی نسل پر مہربانی کی کہ آپ تھے ابو الانبیاء, اور پھر آپ کی اولاد میں جو نبی پیدا ہوئے تو کیسے کہ قومیں ساری دنیا کی مانتی ہیں, یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس انجیل, حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس زبور, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتاب, تو قرآن مجید. تو یہ کیا ہے کہ یہ ہے اس کے معنی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا نوازا, بہت سے نبیوں کی لڑی اور اسی طرح بہت سی کتابیں. اور تیسرا ہی بات کیا کہی, وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا کہ ہم نے اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا, وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ کی خاطر, اپنا مال, اپنی اولاد, اپنا حسب نسب, اپنا خاندان اس کو چھوڑ دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا جو ہے وہ اجر جو ہے وہ عطا کرتا ہے. تو جب آپ نے ہجرت کی اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات جو تھے وہ بہت طویل تھے, بہت کثیر تھے, اولاد میں نبوت, اولاد میں کتابیں, کتابوں کا سلسلہ, اور دنیا میں یہ اجر دیا اللہ تعالیٰ نے, ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ کسی کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت اس کی اولاد کا نیک ہونا ہے, محل جیسے گھر ہیں, زیور کے سیٹ ہیں, دولت کے انبار ہیں, فیکٹریاں ہیں, سارا کچھ ہے, اگر اولاد ہی راہ راست پر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا, ہے نا. جیسے ہم, میری ایک دوست جو تھی وہ بتا رہی تھی کہ اس کے رشتہ داروں میں جو ہے وہ جو رشتہ دار تھے وہ جو انکل تھے وہ بھی ڈاکٹر, یونیورسٹی میں ڈاکٹر, بیوی بھی ڈاکٹر یا بڑی اچھی پوسٹ پر, اور بیٹا تھا, بیٹا نافرمان, کہنا نہیں مانتا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ پہلے جیسے گاڑی کا لائسنس جو تھا اس کا لینے کے لیے ضد کی اس نے, پھر اس کے بعد جیسے اولاد جب بہت تنگ کرتی ہے تو والدین مجبور ہو جاتے ہیں, پھر لائسنس اس کو لے دیا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابھی یعنی اس نے گاڑی نکالی ہے اور فل سپیڈ سے بہت تیز گاڑی وہ لے جا رہا تھا جتنی اس کو لے جانی نہیں چاہیے تھی, عمر بھی زیادہ نہیں تھی, بس پھر وہ گاڑی اکیلی ہی ٹکرا کے بریجز سے جو ہے وہ اکیلا ہی بس وہ گاڑی بھی مڑ گئی ختم, ایک ہی بیٹا تھا. تو کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ والدین جو ہے نا ڈپریشن میں چلے گئے, بڑا سا گھر ہے, دولت، باپ کی دولت، ماں کی دولت، اصل دولت تو اولاد ہی تھی نا، اب وہ چلی گئی دنیا سے تو اب کیا ہے؟ کہتی ہیں کہ کچھ جیسے اپنے آپ میں ہی نہیں ہے نا وہ لوگ، تو اصل بات کیا ہے؟ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا. وہ آپ کو سنائی تھی نا کہ وہ 40,000 کا بیٹا، درہم، 40,000 درہم کا بیٹا. تو اب آپ دیکھیں کہ ساری انہوں نے رقم جو تھی، ماں نے کیا کیا؟ بیٹے کی پرورش، تعلیم اور علم کے حصول پہ خرچ کر دی. تو باپ اس پہ خوش تھا کہ تم نے بہت اچھا خزانہ جو ہے وہ تیار کر دیا، یہ بڑا اچھا تحفہ جو تم نے مجھے دیا. تو کیا بات اس سے پتا چلتی ہے کہ اصل چیز کیا ہے؟ کہ دنیا میں کسی کی نیکی کا بدلہ اگر کسی کو ملے تو اس کی اولاد میں، اس کی نسلوں میں نیکی آ جائے. اور اس کے لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. وَمِن ذُرِّيَّتِي وَمِن ذُرِّيَّتِي، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی فکر تھی، اور مجھے اور آپ کو بھی اس کی فکر ہونی چاہیے. اور صرف اپنی اولاد کی نہیں کہ ہماری اولاد کا کیا بنے گا، اولادوں کی بھی اولاد کا کیا بنے گا. کیونکہ یہاں پہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں، نسلیں اپنا تشخص، اپنی اقدار، اپنی ویلیوز، اپنا ریلیجن، اپنا جو اسلامی اقدار ہیں ان کو کھوتی جا رہی ہیں، گم ہوتی جا رہی ہیں، میلٹ ہوتی جا رہی ہیں. اور یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا المیہ بھی ہے. اور نیو مسلم جس طرح سے دین کو لے کے چل رہے ہیں وہ پریکٹسنگ مسلم ہیں. اور آج ہم نے یہ ایک اصطلاح بھی گھڑ لی کہ فلاں پریکٹسنگ مسلم ہے، اور فلاں مسلم تو ہے لیکن پریکٹسنگ نہیں ہے. اور مسلم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پریکٹس کرنے والا. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوگا. تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں یہ سرفرازی کہ 4,000 سال سے دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام روشن ہے، قیامت تک رہے گا. یہودی، عیسائی، مسلمان، تمام لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل رب العالمین مانتے ہیں، ہے نا؟ اور آپ کا نام بھی بڑے شوق سے رکھتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف دنیا ہی نہیں، آخرت میں جو اجر عظیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے گا وہ ایسا ہوگا جو کہ بہت ہی بہترین ہوگا. کیا ہے؟ اِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ میرے صالحین میں سے تھا، تو آخرت میں بھی وہ میرے پسندیدہ بندوں میں ان کا شمار ہوگا. تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے آیت 27 میں کہ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا انعام اور اکرام سے نوازا، دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ کیا دینے والا ہے. تو اصول کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ مکی زندگی میں کفار نے جو آپ پر ظلم و ستم توڑ رکھے ہیں، اب آپ کے سامنے ہجرت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہجرت جو ہے وہ کیا ہے کہ مکی دور کی غموں کی رات، اندھیری رات ختم ہو کر ہجرت آپ کے لیے صبح روشن کی طرح ہے. ہجرت کے مرحلے سے اے مسلمانوں آپ پریشان نہ ہو، جس طرح ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب عظیم اور حکیم کے بھروسے پر دامن جھاڑ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور ہجرت کی تھی، تو اے مسلمانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنے رب کی خاطر اپنی قوم کو آپ چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں اچھے ساتھی پیدا کر دے گا، سارا کچھ اللہ دے دے گا. تو اس سے پھر میرے اور آپ کے لیے کیا اصول ملتا ہے کہ اللہ کی زمین جو ہے وہ محدود نہیں ہے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. عبد اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. اگر جس جگہ بھی ہم موجود ہیں اور وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ دین کو قائم رکھنا، ایمان کو بچانا، دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور ہمیں لگے کہ ہمارے بچے میلٹ ہو رہے ہیں، ہم میلٹ ہو رہے ہیں، اسلام خطرے میں نظر آ رہا ہے، تو حضرت ابراہیم کی طرح، رسول اللہ کی طرح، صحابہ اور صحابیات کی طرح دامن جھاڑ کر یہاں سے اٹھ کھڑے ہونا، خواہ پہاڑوں پہ جا کے رہنا پڑے، خواہ جنگلوں میں جا کر پتے کھانے پڑے، بس اصل چیز جو بچانے کی ہے وہ ایمان ہے. اور اللہ اندیکھے راستوں سے تمہارے لیے رزق جو ہے اس کو نازل کرے گا، آسمان سے بارش ہوگی، نہریں ہوں گی رزق کی، ہر طرف پھلوں کی پھولوں کی کثرت ہوگی، فراوانی ہوگی، پر ایک شرط ہے، ڈرنا نہ، اور اس بات کو یاد رکھنا، انہ هو العزیز الحکیم، ہے نا. بحرین میں ایک آدمی تھا، بحرین اسلامی ملک میں، اور اس کو جو ہے انٹرویو ہوا، جاب نہیں ملی، کہا جب تک تم داڑھی نہ کٹواؤ. اس نے کہا میں تو کوئی نہیں داڑھی کٹواتا، تم نے جاب دینی ہے تو دو، نہیں دینی تو نہ دو. پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ ہی دنوں بعد اس کو سعودی عرب میں حرم میں جا کے جاب مل گئی، اور پہلے سے بھی اچھی، اور اللہ کے گھر میں. سوچو تو صحیح. تو اصل بات کیا ہے؟ پہلی چیز اخلاص، ہجرت گناہوں سے، شرک سے، ہر چیز کو چھوڑ دینا اللہ کی خاطر، ہجارہ چھوڑ دیا سب کچھ، پھر وصال ہے، پھر ملاپ ہے ہر چیز کا. پھر انسان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ دنیا اس کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے، دنیا بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بہت اس کو نوازیں گے. تو کبھی بھی اللہ کی خاطر آپ فیصلے کریں، رشتے ناتوں کے، گھر کے، اور کوئی بھی کام جو کریں، اور اللہ کی خاطر جو چیزیں ہیں، جو دوستیاں ہیں، جو بھی ہیں، دنیا کے مفاد کی بجائے اللہ کی خاطر جب ہم فیصلے کریں گے، تو آپ اس بات کو آج بھی آزما کے دیکھ لیں کہ آپ کے قدموں میں وہ چیزیں آئیں گی جن کے لیے دنیا نظریں اٹھا اٹھا کر، سر اٹھا اٹھا کر دیکھے گی، اور دنیا جس کے لیے خواہش اور تمنا کرتی ہے، اور جس کی طلب میں ساری زندگی جو ہے نا کپا دیتی ہے. لیکن ایک شرط ہے، للہ فی اللہ کی تصویر بن جائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام للہ فی اللہ کی عملی تصویر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ انعام اور اکرام سے جو ہے وہ نوازا ہے. پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولوطن، اور لوط اس قال علی قوم ہی، جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا، انکم لتاتون الفاحشہ، کہ تم تو فاحشہ کے لیے آتے ہو، تم تو وہ فحوش کام کرتے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ نہیں سبقت کی اس کام پر من احد، کسی ایک نے بھی، من العالمین دنیا والوں سے، کہ اے قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ تم تو وہ کام کرتے ہو کہ ایسا کام دنیا کی قوموں میں سے کسی نے نہیں کیا. اور عملے قوم لوط جو ہے، یہ اس کی ابتدا کس نے کی تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے. لوط علیہ السلام کی قوم نے جو ہے اس برے فعل کی جو تھی وہ ابتدا کی تھی، ہے نا. تو وہ جو بے حیائی کا کام کرتے تھے، تو مردوں سے جو برا فعل کرتے تھے، اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے تھے، تو الفاحشہ سے مراد مفسرین کیا بتاتے ہیں کہ کھلی ہوئی بدکاری اور بے حیائی کو کہتے ہیں، ایسی بدکاری اور بے حیائی جس کے اختلاف میں کوئی گنجائش نہ ہو. تو لتا تون الفاحشہ کے الفاظ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی اخلاقی حس کو بیدار کر رہے ہیں، ان کو غیرت دلا رہے ہیں، ان کو شرم دلا رہے ہیں کہ یہ وہ بے حیائی ہے جو روئے زمین پر تمہیں نے ایک فیشن کی حیثیت سے اختیار کی ہے. یہ لعنت جو ایک قومی تہذیب بن گئی ہے، کسی دنیا کی قوم نے آج تک نہیں کی. دنیا کی قوموں نے گناہ تو کیے، یہ کام کسی قوم نے نہیں کیا. ما سبقکم، یعنی تم پر کوئی سبقت نہیں لے جا سکا. حیف ہے تم پر، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر. اینکم لتاتون الرجال، پھر کہتے ہیں کہ کیا تم جاتے ہو مردوں کے پاس؟ اینکم، کیا تم لتاتون دوڑتے ہو الرجال، مردوں کے پاس؟ تمہارا حال کیا ہے کہ تم مردوں کے پاس دوڑتے ہو، تم مردوں کے پاس جاتے ہو. تو وہ مردوں کے پاس کیوں جاتے تھے؟ سورۃ الاعراف اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انکم لتاتون الرجال شہوتم من دون النساء، تم خواہش نفس پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو. تو کیا ہے کہ تم جو ہے لواطت کرتے ہو. وہ کیا کرتے تھے؟ جب کوئی مسافر یا خوبصورت لڑکا ان کے ہتھے چڑھ جاتا، تو اس کو اپنے ڈیرے پر لے جاتے، پھر باری باری اس کے ایک دوسرے کے سامنے اس کے ساتھ یہ لواطت کرتے تھے، اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے. تو عملے قوم لوط کتنا برا تھا کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ وہ بے حیائی کا کام جو تھے وہ کرتے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ تھا برا فعل لیکن فیشن کیسا فیشن بنا, فتقطعون السبیل, اب اسے انہیں کہتے ہیں اور تم جو ہے وہ راستہ کاٹ دیتے ہو, اور تم جو ہے کیا کرتے ہو, بعض نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ تم راستے کو مارتے ہو, تم راہزنی کرتے ہو, یہ ترجمہ بھی ہے کہ تم لوگ جو ہو راستے بند کرتے ہو. تو وہ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے, نمبر ایک کہ آنے جانے والے جو مسافر تھے ان کے راستے کو روک دیتے تھے. کیسے راستے کو کاٹتے تھے, کہ جب وہ آنے جانے والے آتے تھے تو لوٹتے تھے, ان کو قتل کر دیتے تھے. پھر کبھی یہ کرتا تھا کہ راستے میں کہتے ہیں کہ کنکریاں رکھ دیتے تھے, پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ وہ گزر نہ سکیں, یہ بھی اس کے معنی ہے. آپ بھی دیکھیں گاڑی چلا رہے ہوں, جا رہے ہیں, راستے میں کوئی رکاوٹ پڑی ہوئی ہے تو آپ رک گئے نا, آپ جا تو نہیں سکتے. یا ویسے کہیں راستہ روکا ہوا ہے, پتہ چل گیا کہ کہیں جو ہے وہ لوگ گاڑیوں کو جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں, جیسے پاکستان میں جو ہے وہ جا رہے تھے تو جب آنے والی گاڑی تھی نا وہ لائٹ دے کر فلیش کرتی تھی, تو میں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے, کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ آگے کوئی خطرہ ہے. بعض جگہوں پہ اندھیرے کے وقت یا ایسی سنسان جگہوں پہ لوگ کیا کرتے ہیں, گاڑیوں کو, ٹرکوں کو, کاروں کو روک کر جو ہے نا کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے پیسے زیور چیزیں چھین لیتے ہیں. تو فلیش والی گاڑی بتاتی ہے کہ وہاں آگے خطرہ ہے, دوسری طرف کی گاڑی, ابھی پولیس جو ہے وہ کچھ کر رہی ہے. تو بہرحال اب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ راستہ روک کر جو تھے وہ لوگوں کا راستہ بند کر دیتے تھے. پھر اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ وہ یہ کرتے تھے کہ جو مسافر آتے تھے, جو گزرنے والے لوگ ہوتے تھے, ان کو زبردستی پکڑ پکڑ کر ان سے بے حیائی کا کام شروع کر دیتے تھے, تو لوگوں کے لیے راستہ گزرنا مشکل ہو جاتا تھا. تو لوگ کیا کرتے تھے, بیٹھے رہنے میں ہی عافیت سمجھتے تھے. تو ان کا جو ہے وہ برائی کرنے کا ایک ہی طریقہ نہیں تھا, بلکہ کیا تھا کہ وہ جو تھے وہ لوگوں کے راستے جو تھے, راہگیروں کے راستے بند کر دیتے تھے, ڈاکے ڈالنا, یہ سارے کام تھے. اصل میں سبیل جو ہے نا, سبیل راستے کو کہتے ہیں, اور سبیل ہے فطرت کا راستہ. اور اگر آپ اس کو جو ہے وہ فطرت کے راستے کے طور پہ لیں تو اب کیا ہے کہ اگر عورت کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جا کر بے حیائی کا کام کیا جائے, شہوت رانی کی جائے, تو کیا ہے, فطرت کی راہ مارتے ہو, فطرت کے راستے کو تم کاٹ دیتے ہو, ہے نا. اگر کسی قوم میں یہ بیماری عام ہو جائے تو لازمی نتیجہ کیا ہے کہ عورتوں کی طرح مردوں کی رغبت بالکل ہی ختم ہو جائے گی, عورتوں کی طرف مرد رجوع ہی نہیں کریں گے, ہے نا. اور پھر اور راستہ کاٹنے کا مطلب کیا ہے کہ نسل انسانی کا راستہ کاٹتے ہو. نسل انسانی کا راستہ کیسے کٹتا ہے کہ اگر جو ہے مرد مرد کے پاس جائیں گے تو آگے جب عورت کے پاس جائیں گے ہی نہیں تو پھر پیداوار کہاں سے آئے گی, بچے کہاں سے آئیں گے, ہے نا. اور اسی طرح جو ہے پیدائش کے فطری راستے کو بھی اگر مرد چھوڑ دیتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, تو اصل بات کیا ہے کہ یہ بیماری ان کے اندر بہت عام تھی. تو اس لیے یہاں پہ وتقطعون السبیل کہ تم جو ہے راستے بند کرتے ہو, راستوں میں قتل و غارت کرتے ہو, راستوں میں جو ہے عمل قوم لوط جو تھے بے حیائی کا کام کرتے ہو, یا عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو, یا نسلیں جو ہیں ان کو ختم کرتے ہو. پھر اس کے بعد اگلی بات جو لوط علیہ السلام نے کہی یہ بڑی اہم ہے, وتاتون فی نادیکم المنکر, اور وتاتون فرمایا کہ تم لوگ جو ہو کرتے ہو فی نادیکم اپنی محفلوں میں, اپنی مجلسوں میں, المنکر برے کام. اب آپ دیکھیں کہ نادی جو ہے آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں نا, نادی کیا ہے, یہ نون دال یا, ویسے تو ہے کہ ندی کو بھی کہتے ہیں, اور اسی طرح یہ پکارنے کے لیے بھی آتا ہے, ندا دینا, آواز دینا. بلند آواز سے پکارنے کے لیے ہوتا ہے کہ اس نے ندا دی نا. اور جو ندی ہوتی ہے, ندی کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے, ندی میں کیا ہوتا ہے, رطوبت, پانی. تو بلند آواز انسان کیسے دیتا ہے, جب اس کے منہ میں رطوبت ہوتی ہے, جب منہ گیلا ہوتا ہے تو اونچی آواز آپ دے سکتے ہیں. روزے کے دنوں میں آپ دیکھیں شام کے وقت آواز بیٹھنے لگتی ہے, بات نہیں ہوتی, رطوبت ختم ہو چکی ہوتی ہے, گلا خشک ہو رہا ہوتا ہے نا. اسی طرح مجلس جو ہے اس کو نادی کہتے ہیں, محفل, مجلس, کلب ہے, اس میں ہوتا کیا ہے, مختلف آوازیں ہوتی ہیں. کبھی آپ سیڑھیوں پہ جب آ رہے ہوتے ہیں, آپ کی جو کلاس ہے, یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, کلاس ابھی شروع نہیں ہوئی, آپ دیکھیے گا مختلف طرح کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. تو اس لیے جو محفل ہوتی ہے یا کلب ہوتا ہے, مجلس ہوتا ہے, اس کو بھی نادی کہتے ہیں. اسی طرح آپ نے دار الندوہ جب رحیق المختوم پڑھی تھی تو سنا تھا نا, دار الندوہ جو قدسی نے بنائی تھی, یہ اسمبلی ہال تھا جس میں بیٹھ کر وہ لوگ کافروں کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ بیٹھ کر مشورے کرتے تھے اور فیصلے کرتے تھے. دار الندوہ, ندوہ بھی اسی سے ہے, اسمبلی ہال. اور آپ دیکھیں اسمبلی ہال میں بھی کیا ہوتا ہے, مختلف آوازیں بلند ہوتی ہیں, مختلف اونچی اونچی آواز میں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اب کیا ہے, وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ, اور تم آتے ہو اپنی نادی میں, اپنی مجلسوں میں. کیا کرنے کے لیے آتے ہو اپنی مجلسوں میں, المنکر. یہاں پہ منکر لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے, اور منکر ہوتا کیا ہے, المنکر برائی کو کہتے ہیں, اور برائی بھی کیسی, جس کو سوسائٹی میں سب لوگ جو ہے وہ منکر کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہوں, جس کا انکار کیا جائے, جو کہ صحیح نہ ہو. تو تم لوگ جو ہو اپنی محفلوں میں منکر کے ساتھ جو ہے, منکر کے میں آتے ہو, برے کام کرتے ہو. تو یہاں پہ منکر سے پھر مراد ہے کیا, مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ منکر کیا تھا جو وہ کرتے تھے, یہ کیا بے حیائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منکر کے نام سے یاد کیا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ محفلوں میں بیٹھتے تھے تو کنکریاں مارتے تھے ایک دوسرے کو, یہ بھی بری بات ہے کہ کسی کو بیٹھنے ہی نہ دینا. ہوتا ہے نا بعض لوگ کہیں بیٹھے میں چھیڑ چھاڑ کرتے رہیں گے کہ دوسرا بیٹھ ہی نہ سکے. بعض کہتے ہیں کہ اجنبی جو مسافر آتے تھے نا, ان کا وہ استہزاء کرتے تھے, ان کا استخفاف, ان کو ہلکا سمجھتے تھے, تنگ کرتے تھے. بعض کہتے ہیں کہ مجلسوں میں پاد مارنا, جیسے فضول حرکتیں کرنا. بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے جو تھا وہ عملے قومیں لوٹ کرتے تھے اپنی محفلوں میں. آپ دیکھیں کہ کیسی بات ہے کہ سامنے کسی کے جو ہے وہ اس طرح کھلم کھلا برائی کی جائے. بعض کہتے ہیں کہ شطرنج وغیرہ کی قسم کی قمار بازی جو ہے وہ کرتے تھے, اور پھر یہ کہ عجیب عجیب سے ان کے کپڑے اور لباس ہوتے تھے. تو مفسرین کی یہ رائے بھی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سارے ہی کام کرتے ہوں, ایک منکر نہیں کرتے تھے بلکہ بے شمار منکر جو تھے وہ کرتے تھے, یعنی گندے کام کرتے تھے, برے کام کرتے تھے, بے حیائی کی باتیں کرتے تھے اور بے حیائی کے کام کرتے تھے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ, اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو. جیسے آپ دیکھیں سورت نمل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اتاتون الفاحشات وانتم تبصرون, کیا تم ایسے بگڑ گئے ہو کہ دیکھنے والی آنکھوں کے سامنے فوش کاری کرتے ہو. ایک ہوتا ہے نا کہ چھپ کر کرنا, اور ایک ہوتا ہے کہ اعلانیہ کرنا. فما کانا جواب قوم ہی, پس نہیں تھا ان کی قوم کا جواب, الا مگر, تو ان کی قوم جو تھی سمجھانے پر بجائے اس کے کہ سمجھتی, ان کا جواب کیا تھا, ان قالو, کہ انہوں نے کہا, ایتینا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین, کہ لیا اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے, اگر تو سچوں میں سے ہے تو لے اللہ کا عذاب جس سے تو ہمیں جو ہے وہ ڈراتا ہے نا. تو اب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں, اور قوم جو ہے وہ کیا کر رہی ہے کہ جھٹلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم اس عذاب کے لیے تیار ہیں جس کی تم دھمکی دیتے ہو, تو لے آؤ کوئی عذاب, اور اگر وہ عذاب آ گیا پھر ہم مانیں گے کہ تم سچے تھے. قال رب انصرنی, حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب میری مدد کر, اللہ خلاف، اللہ یہاں پہ خلاف مقابلے کے معنی میں ہے، مقابلے میں کس کے؟ القوم المفسدین، مفسد کی جمع ہے مفسدین، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد کر. اور یہ مفسد، یہ کیا کیا فساد کرتے تھے، جو بھی ان کی برائیاں تھیں، جتنی تفصیلات اب تک پڑھ چکی ہیں ساری اس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں، کہ ایک برائی نہیں کرتے تھے، بے شمار برائیاں وہ کرتے تھے. تو اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا کی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جب انہوں نے جو ہے وہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی دعا کو جو ہے وہ کیا کی، قبول کیا. اور کیسے قبول کیا؟ ولما جاءت رسلنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے فرشتے جو تھے وہ بھیجے عذاب کے. اور دوسری صورتوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور یہاں پہ بھی اگلا سبق جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے فرشتے جو تھے وہ بھیجے اور وہ عذاب لے کر جو تھے وہ ان کے اوپر آئے. تو پھر اب تک کی جو ہمارا سبق ہے اس سے ہمیں کیا عمل کے لیے اصول ملتا ہے، خلاصہ کیا ہے، نچوڑ کیا ہے؟ کہ آپ دیکھیں کہ لوط علیہ السلام بھی جو ہے وہ اپنے مشن سے، اپنے مقصد سے، اپنے نصب العین سے ہٹتے نہیں ہیں. قوم برائیوں میں ڈٹی ہوئی ہے اور یہ بھی اپنے مشن پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کیا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا، ہر دور کے پیغمبر نے کیا. تو اصل بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی قوم برائیاں کرتی تھی تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی بڑی برائیاں کی ہیں، اور وہ نہ مانے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر جو ہے وہ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہمیں حسن عمل کرنے والا بنائے. حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو ہے وہ نصب العین کے تحت زندگی گزارنے والا بنائے، اور اللہ کے لیے ہمیں مخلص کر دے. اور یہ چھوٹی سی جو دنیا کی زندگی ہے اس میں آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے. اور آج کل ہم جو ہے اپنی خواہشات نفس کی پوجا کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں خواہشات نفس کی پوجا کرنے کی بجائے اپنی بندگی کی توفیق دے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، ہے نا. زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا. تو ایک مسلمان کی زندگی قرآن، توحید اور رسول کی پیروی کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہے، ہے نا. ادھر ادھر نہیں مومن کبھی بھی جاتا. تو مجھے اور آپ کو کیسے پتا چلے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ مقصد کے گرد گھوم رہی ہے کہ نہیں گھوم رہی؟ ہماری دوستیاں، ہمارے کپڑے، ہماری شاپنگ، ہمارا سونا جاگنا، یہ سارا کچھ. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے، نمبر ون، کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا وقت جو ہے، ہمارا ایک دن اور رات میں زیادہ وقت کس کے گرد گھومتا ہے، کس چیز پہ ہم اپنا وقت زیادہ صرف کرتے ہیں. نمبر دو، ہماری دولت کا زیادہ حصہ کن چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے. نمبر تین، ہماری قوتیں اور صلاحیتیں جو ہیں ان کا استعمال ہم کن کاموں پہ اور کن باتوں پہ کرتے ہیں، کیسی دوستیاں ہیں جن پہ ہم صرف کرتے ہیں. نمبر چار، میں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کیا پسند کرتی ہوں. تو خالی اقرار کرنے سے نہیں، دعویٰ کرنے سے نہیں، بلکہ کیا ہے کہ جیسے پاؤں کی کوئی زنجیر چیز بن جائے تو اس کو، پاؤں کو مار کے اس کو توڑ دیا جائے، ہے نا. تو پیغمبروں کی زندگی میں، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، نہ ان کے والد کی محبت ان کے آڑے آئی، نہ بیٹے کی محبت ان کے آڑے آئی، نہ قوم کی محبت، نہ وطن کی محبت، اور نہ ہی آگ کا ڈر ان کو بیٹھا، کچھ بھی نہیں. عشق بڑھتا رہا، سوئے دارو رسن، زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا، راستہ روکتے روکتے تھک گئے، زندگی کے بدلتے ہوئے زاویے. اسی طرح لوط علیہ السلام کا کردار ہے. تو مجھے اور آپ کو بھی جو ہے وہ سمجھنا ہے، سنبھلنا ہے، اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، اور اچھے مومن کا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.